الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون صدق الله العظيم یہ آیت جو تلاوت کی ہے اس میں اللہ سبحانہ وتعالی نے قرآن کریم کے بہت سارے نام ذکر فرمائے ہیں اور اتنے نام اتنے القاب کسی اور آیت میں نہیں ہیں جتنے اس میں ہیں اور اس کی مثال میں دیا کرتا ہوں کہ اس کی مثال ایسی ہے جیسے ماں اپنے بچے کو پیار کرتی ہے سینے سے لگاتی ہے تو کبھی کہتی ہے میرا شہزادہ اور کبھی کہتی ہے میرا گڈا کبھی کہتی ہے میرا راجا مختلف القاب سے اس کو پکارتی ہے اور یہ سارے نام علامت ہوتے ہیں محبت کی ماں کی محبت کی علامت ہوتے ہیں بھئی آواز کم کر لیں گے ذرا احتیاط رکھا کرو بھائی باہر تک آواز جائے یہ مناسب نہیں ہے یہی محدود رہے بس مسجد میں تو یہ جو ماں مختلف ناموں سے پکارتی ہے یہ علامت ہوتی ہے کہ اس کو بہت محبت ہے اپنے بچے سے اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالی اپنے کلام کو نہ جانے کن کن الفاظ میں اللہ یاد فرما رہے ہیں اس آیت میں یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظہ پہلا لقب تھی موعظہ تم میں ربکم و شفاء لما فی الصدور یہ دوسرا لقب شفا ہے وہدا و رحمۃ للمؤمنین ہدایت ہے رحمت ہے چار لقب ہو گئے پھر آگے فرمایا قل بفضل اللہ پانچواں لقب فضل وبرحمته فبذلك فليفرحوا رحمت کا لقب پہلے بھی آ چکا تو یہ پانچ القاب ایک ہی آیت میں اللہ سبحانہ و تعالی نے قرآن کریم کے گنوائے ہیں یہ علامت ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اپنے کلام سے محبت ہے بھئی شاعر کو اپنے کلام سے محبت ہوتی ہے شاعر کے کلام کو کوئی اسی کے سامنے غلط پڑھ رہا ہو تو وہ تڑپ کے رہ جاتا ہے کہ کیسے پڑھنا ہے میرا ہی شعر تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو اپنے کلام سے محبت ہے جو اللہ تعالیٰ کے کلام سے محبت کرے گا اللہ کو بھی اس سے محبت ہو جائے گی حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ ان کا ایک وہ تھا قصیدہ درد نامہ غمناک اس کا نام تھا درد نامہ غمناک تو حضرت حاجی صاحب رحمت اللہ علیہ گزر رہے تھے بازار سے، ایک آدمی بازار کے دکانداروں کو پڑھ کے سنا رہا تھا. وہ حاجی صاحب فرماتے ہیں جب میں نے اپنا ہی، اور اس کو پتہ بھی نہیں کہ حاجی صاحب جنہوں نے یہ لکھا ہے وہ قریب موجود ہیں سن رہے ہیں، تو حضرت نے فرمایا سید الطائفہ حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں جب میں نے یہ منظر دیکھا کہ میرا کلام پڑھ کے سنا رہا ہے لوگوں کو، مجھے اس شخص سے محبت ہو گئی، انتہائی محبت سے میں اس کو دیکھنے لگا کہ یہ میرا کلام پڑھ کے سنا رہا ہے. تو بھائی جو اللہ کا کلام پڑھ کے سنا رہا ہو اللہ کو اس سے محبت نہیں ہوگی؟ جو اللہ کا کلام پڑھتا ہو سناتا ہو لوگوں کو، وہ اللہ کو اس سے محبت نہیں ہو جائے گی؟ ایک مخلوق کی میں مثال پیش کر رہا ہوں کہ حاجی صاحب کو محبت ہو گئی اسے اپنے اشعار سن کر. اس لیے اتنے القاب سے یاد کرنا علامت ہے محبت کی. یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم، تمہارے لیے تمہارے رب کے پاس سے ایک نصیحت آئی ہے، اور اگر تم اس نصیحت پر عمل کر لو تو وشفاء لما فی الصدور، تمہارے دلوں کو پاک کر دینے والی چیز. شفا ہے، شفا یعنی دلوں کی جو بیماریاں ہیں چاہے ظاہری ہوں یا باطنی ہوں. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک شخص آیا، اور یہ کون ہے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ کہا جاتا ہے صحابہ کا ایک قول ہے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے وصال کے بعد علم صرف 7 صحابہ کے پاس رہ گیا تھا، فقہاء 7، ان میں سے ایک حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ان کے پاس ایک شخص آیا اور کہنے لگا حضرت میرے سینے میں درد ہے. فرمایا قرآن پڑھو، قرآن میں لکھا ہوا ہے وشفاء لما فی الصدور، قرآن سینوں کے لیے شفا ہے. حالانکہ وہ ظاہری درد کی شکایت کی تھی، لیکن حضرت ابو سعید خدری نے اس کے لیے بھی علاج بتایا ظاہری مرض کا. معلوم ہوا ظاہری، اور ایک روایت میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے آ کر کہا کہ میرے حلق میں تکلیف ہے، گلے میں تکلیف ہے. فرمایا قرآن پڑھو، قرآن میں شفا ہے. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بھی یہی فرمایا. تو یہ ظاہری بیماریاں تھیں، سینے میں درد، گلے میں درد ظاہری بیماری تھی، اس کے لیے بھی فرمایا کہ تم قرآن پڑھو، قرآن میں شفا ہے. اس لیے ہمارے بزرگوں نے مستقل کتابیں لکھی ہیں قرآن سے علاج پر، اور یہ بالکل صحیح ہے، کوئی حرج نہیں اس میں. جو لوگ کہتے ہیں وہ خشک لوگ ہیں، یہ عشق و محبت، یہاں خشکیوں کا گزارا نہیں، یہ عشق و محبت کا دربار ہے. خشک لوگ ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں یہ کیا قرآن سے علاج ہو رہا ہے. تو اعمال قرآنی حکیم الامت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی بہت مشہور کتاب ہے اور بڑی کام کی کتاب ہے. اس کے اندر قرآن کی آیات سے علاج حضرت نے لکھے، مختلف معالجے لکھے، مختلف ضروریات کا حل لکھا ہے اس میں، اور بھی مختلف کتابیں لکھی گئی ہیں. تو فرمایا وشفاء لما فی الصدور، سینوں کے اندر جو امراض ہیں، بیماریاں، ان کے لیے بھی شفا ہے، چاہے وہ ظاہری امراض ہوں یا باطنی امراض، جیسے حسد ہے، کینہ ہے، بغض ہے، ریاکاری ہے، دل میں گندے خیالات پکانا ہے، ان تمام بیماریوں سے بھی شفا ہے قرآن میں. بس شرط یہ ہے کہ اس کو لازم پکڑا جائے. جنہوں نے لازم پکڑا ان کے بارے میں آتا ہے اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ، جن کو ہم نے یہ قرآن دیا ہے، یعنی صحیح معنوں میں جن کو قرآن ملا ہے، دیا گیا ہے جن کو اللہ کی طرف سے، وہ اس کی ایسے تلاوت کرتے ہیں جیسے تلاوت کرنے کا حق ہے. بلا ناغا تلاوت کرنا، قرآن کو سیکھ کر تلاوت کرنا، اچھے طریقے سے مخارج کے ساتھ، اچھی آواز بنا کر تلاوت کرنا، یہ سب تلاوت کے حق میں داخل ہے. اس طرح تلاوت کرتے ہیں جیسے تلاوت کا حق ہے. الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتی اولئک یؤمنون بہ، یہی وہ لوگ ہیں جو قرآن پر ایمان لانے والے ہیں. یتلون آیات اللہ آناء اللیل وہم یسجدون، اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کے بارے میں فرماتے ہیں میرے نیک بندے وہ ہیں جو رات کے حصوں میں قرآن کی آیات پڑھتے ہیں. وہم یسجدون، سجدے کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں. اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے اعلان کروایا گیا، اللہ سبحانہ و تعالی کی طرف سے حکم ہوا آپ اعلان کیجئے، وَأُمِرْتُ أَنْ أَتْلُوَ الْقُرْآنَ وَأُمِرْتُ أَنْ کیا ہے بھائی شروع کے وَأَنْ أَتْلُوَ الْقُرْآنَ آخر میں ہے اس میں، کہ مجھے یہ حکم دیا گیا کہ میں قرآن کی تلاوت کروں. دیکھیے یہاں سمجھ کر تلاوت کا کوئی ذکر نہیں ہے، بس تلاوت. یتلونہ حق تلاوتی، اس کی تلاوت کرتے ہیں جیسے تلاوت کا حق ہے. وَأَنْ أَتْلُوَ الْقُرْآنَ، حضور سے کہا جا رہا ہے، حضور فرما رہے ہیں مجھے حکم دیا گیا کہ میں قرآن کی تلاوت کروں، تلاوت کروں. معلوم ہوا مطلق تلاوت چاہے سمجھ کر نہ بھی ہو بہت بڑے فائدے کی چیز ہے. حضرت امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے اللہ تعالیٰ کی خواب میں زیارت کی اور اللہ تعالیٰ سے خواب میں ہی پوچھا کہ اے اللہ سب سے زیادہ آپ کے قریب نزدیکی دلانے والی کون سی چیز ہے، سب سے زیادہ جس سے آپ کا قرب حاصل ہو. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا احمد میرا کلام ہے، احمد میرا کلام ہے. تو حضرت امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے عرض کیا بفامن او بلا فامن، آپ قرآن سمجھ کے پڑھا جائے اس وقت یا بلا سمجھے پڑھا جائے اس وقت آپ کی نزدیکی حاصل ہوگی. کیسے؟ فرمایا بفامن او بلا فامن، فام سمجھ کر پڑھو یا بغیر سمجھے پڑھو، دونوں طرح سے میری نزدیکی دلانے والی چیز ہے. سب سے زیادہ نزدیکی قرب اللہ تعالیٰ کا قرآن سے حاصل ہوتا ہے. حکیم الامت فرماتے ہیں قرآن کلام ہے اللہ تعالیٰ، اور کلام کا کوئی متکلم ہوتا ہے، کلام بنتا ہی اس وقت ہے جب کوئی متکلم ہو، ورنہ کلام کو کلام تھوڑی کہا جائے گا. کلام بنتا ہی اس وقت ہے جب اس کا کوئی متکلم ہو، کوئی کہنے والا ہو. اور کہنے والے، دیکھیے میرے زبان سے الفاظ نکل رہے ہیں، زبان سے جو میرا کلام نکل رہا ہے اس میں اور زبان میں فاصلے نہیں ہیں. بس اسی طرح جیسے زبان اور الفاظ میں، زبان سے نکلنے والے الفاظ میں فاصلے نہیں ہوتے، زبان سے ہی نکل رہے ہوتے. حکیم الامت سے کسی نے پوچھا حضرت یہ زبان، یہ اللہ تعالی بغیر زبان کے بغیر کانوں کے سنتے کیسے ہیں؟ اللہ تعالیٰ تو اعضا سے منزہ ہیں، تو بغیر آنکھ کے دیکھتے کیسے ہیں، بغیر کان کے سنتے کیسے ہیں؟ حضرت نے فرمایا تمہاری زبان بغیر زبان کے کیسے بولتی ہے، اور تمہارے کان بغیر کان کے سنتے کیسے ہیں، تمہاری آنکھیں بغیر آنکھ کے دیکھتی کیسے ہیں؟ کیا ان آنکھوں کو دیکھنے کے لیے بھی کوئی آنکھ بنائی گئی ہے؟ جب تمہاری آنکھ بغیر آنکھ کے دیکھتی ہے، تمہارے کان بغیر کان کے سنتے ہیں، تمہاری زبان بغیر زبان کے بولتی ہے، تو ایسے ہی اللہ تعالیٰ بغیر زبان کے بول بھی سکتے ہیں، کلام بھی فرما سکتے ہیں. تو زبان اور کلام میں فاصلے نہیں ہوتے، لہذا بالکل یوں سمجھیں کہ کلام اور متکلم میں فاصلے نہیں ہوتے. لہذا اللہ کا کلام ہے اور اس کے متکلم اللہ ہیں، کلام اور متکلم میں فاصلے نہیں ہوتے. لہذا جو کلام سے جڑ گیا وہ متکلم سے ہی جڑا، کیونکہ کلام اور متکلم میں فاصلہ نہیں ہے. لہذا سب سے زیادہ قرب اور نزدیکی دلانے والی چیز قرآن کریم ہے. حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے حجت اللہ البالغہ میں بھی یہ بات لکھی ہے کہ سب سے قوی نسبت جو اللہ کی حاصل ہوتی ہے وہ قرآن کی تلاوت سے حاصل ہوتی ہے. سب سے قوی نسبت اللہ تعالیٰ کی جو صاحب نسبت آدمی بنتا ہے اس کی نسبت قوی ہوتی ہے وہ قرآن کی تلاوت سے حاصل ہوتی ہے. اس کو فرمایا یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم, یہ نصیحت ہے تمہارے پاس آئی ہے, تم اس نصیحت پہ عمل کرو گے تو دلوں کے تمہاری بیماریاں دور ہو جائیں گی, چاہے وہ ظاہری ہو یا باطنی ہو. وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ, اور ہدایت ہے اور رحمت ہے ایمان والوں کے لیے. ہدایت ہے یعنی گمراہی سے بچانے والی چیزیں, اور رحمت ہے اللہ تعالی کی طرف سے رحمت, جو رحمت کے ساتھ جڑ گیا بس جڑ گیا اس کو رحمت مل گئی, ہدایت کے ساتھ جڑ گیا اس کو ہدایت مل گئی. اور آگے فرمایا قل بفضل اللہ وبرحمته فبذلك فليفرحوا, اب اے نبی آپ اعلان کیجئے, آپ یہ کہیے کہ جب تو اس اللہ کے فضل اور اللہ کی رحمت پر, ایک روایت کے مطابق فضل اور رحمت دونوں سے مراد قرآن کریم ہے, ایک روایت حضرت عبداللہ ابن عباس کی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی, اس کے مطابق رحمت فضل سے مراد قرآن کریم اور رحمت سے مراد حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم, اور دلیل میں انہوں نے یہ آیت پیش کی وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین, یہ ان کا قول ہے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ. لیکن چلیے اگر رحمت سے مراد حضور بھی ہیں تب بھی حضور سے جڑنا قرآن سے جڑنا تو ہوا, لیکن ایک روایت کے مطابق صراحتاً اس سے رحمت سے مراد بھی قرآن کریم ہے, اس لیے میں نے یہ بتایا کہ یہ بھی قرآن کا ہی لقب شمار کیا گیا, اور پچھلے ٹکڑے میں تو رحمت سے مراد ہے ہی قرآن کریم. تو قل بفضل اللہ وبرحمته, آپ اعلان کیجئے کہ اللہ کے فضل اور اللہ کی رحمت جب تم پہ ہو گئی, تم کو مل گئی یعنی قرآن کی صورت میں, فبذلک فلیفرحوا, تم کو چاہیے کہ تم خوشی مناؤ, آپ کی امت کے لوگوں کو چاہیے کہ وہ خوشی منائیں قرآن کریم کے ملنے پر. لہذا قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہوئے کبھی کبھی بلکہ معمول بنانا چاہیے الحمدللہ الحمدللہ, یہ تصور کر کے کہ اللہ نے ہمیں خوشی منانے کا حکم دیا ہے, اللہ کا شکر ہے اتنی بڑی نعمت جس پر اللہ فرماتے ہیں تم خوش ہو جاؤ, ایسی بڑی نعمت تم کو ملی ہے جس کا کوئی بدل نہیں ہے. حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جس کو اللہ نے قرآن دیا پھر اس نے کسی دنیا کی کسی شخص کو جس کو نعمتیں دی گئی ہوں دنیا کی, قرآن نہ دیا گیا اس کو دنیا کی چیزیں دی گئی ہوں, اس کو اس نے اپنے سے افضل سمجھا کہ یہ ایسا ہوتا میں تو اچھا ہوتا, قرآن سینے میں ہے اس کے, اللہ نے اس کو قرآن کی نعمت دی ہے. تو فرمایا فقد صغر عظیما وعظم صغیرا, اس نے بڑی چیز کو چھوٹا کر دیا اور چھوٹی چیز کو بڑا کر دیا. جس کو اللہ نے یہ نعمت دی اور پھر وہ دنیا کی طرف دیکھ رہا ہو, فرمایا اس نے بڑی چیز کو چھوٹا کیا اور چھوٹی چیز کو بڑا کر دیا. تو اس کے مقابل کوئی نعمت نہیں ہے. امام شافعی رحمت اللہ علیہ کے زمانے میں ایک شخص نے قسم اٹھا لی, اپنی بیٹی کی شادی کرتے ہوئے قسم اٹھا لی کہ ساری دنیا کی دولت تجھے دوں گا, تجھے جب رخصت کروں گا تو ساری دنیا کی دولت دوں گا. تو وہ ساری دنیا کی دولت کہاں کوئی دے سکتا ہے, بعد میں جوش میں آ کے قسم اٹھا لی, بعد میں احساس ہوا کہ یہ کیا کیا. تو امام شافعی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا اپنی بیٹی کو قرآن کریم دے دو, فرمایا قرآن کریم دے دو, دنیا کی کوئی نعمت اس کے برابر نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں فرمایا یہ وہ نعمت ہے کہ خوشیاں مناؤ. قل بفضل اللہ وبرحمته فبذلك فليفرحوا, تو تم حانث نہیں ہوگے, تمہاری قسم نہیں ٹوٹے گی. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا, ایک مرتبہ فرمایا کہ جس شخص کو اللہ تعالی نے قرآن کی نعمت دی ہو اور پھر بھی وہ فقر اور مال نہ دیا ہو, مال اس کے پاس کم ہو تو وہ فقر و فاقے کی شکایت کرتا رہتا ہو کہ میرے میں فقر و فاقے سے ہوں, میں فقر و فاقے سے ہوں, قرآن کی نعمت اس کو دی گئی ہو. فرمایا ایسے شخص کو جس کو اللہ نے قرآن کی نعمت دی پھر وہ فقر و فاقے کی شکایت کرتا ہے, اللہ سبحانہ و تعالی قیامت کے دن تک اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان فقر و فاقہ لکھ دیں گے. اور اس کے بعد حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ آیت پڑھی, قل بفضل اللہ وبرحمته فبذلک فلیفرحوا, آپ نے بھی یہ الفاظ پڑھے کہ اعلان, اے نبی اعلان کر دیجئے اللہ کے فضل اور اللہ کی رحمت کی وجہ سے تم کو چاہیے کہ خوشیاں مناؤ, خوش ہو جاؤ کہ اللہ نے اتنی بڑی نعمت دی ہے قرآن کی. اور ایک مرتبہ سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت عبی بن کعب سے فرمایا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے, جو جن کو حضور نے فرمایا اقرأ, میری امت کے سب سے بڑے قاری بڑے قاری ہیں حضرت عبی بن کعب, میری امت کے بڑے قاری ہیں, ان سے ایک دفعہ فرمایا ان اللہ امرنی ان اقرأ علیک القرآن, ان اللہ, بخاری شریف کی روایت ہے, ان اللہ امرنی ان اقرأ علیک القرآن. عبی بن کعب وہ صحابی, بڑے بڑے صحابہ ان کے شاگرد ہیں جن میں حضرت عبداللہ ابن عباس بھی شامل ہیں, وہ بھی ان کے شاگرد ہیں قراءت کے معاملے میں. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اللہ نے حکم دیا ہے کہ تمہیں قرآن پڑھ کے سناؤں. کس مقام کے صحابی ہیں یہ جن کے بارے میں اللہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو حکم فرما رہے ہیں کہ ان کو آپ قرآن پڑھ کے سنائیے. یہی وجہ ہے کہ جب مسجد نبوی میں باقاعدہ تراویح کا آغاز ہوا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عبی بن کعب کو مقرر فرمایا کہ آپ پڑھائیے, اور 20 رکعت میں انہوں نے روزانہ 20 رکعت پڑھاتے تھے اور قرآن ختم فرمایا مسجد نبوی میں. اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے زمانے میں باقاعدہ تراویح اس وجہ سے نہیں ہوتی تھی کہ امت کہیں اس کو فرض نہ سمجھ لے یا اس کی فرضیت نازل نہ ہو جائے, امت کو حرج سے بچانے کے لیے آپ نے اس کو مستقل نہیں پڑھا. لیکن حضرت عمر نے فرمایا اب تو اس بات کا امکان ہی نہیں رہا کہ فرضیت نازل ہو, حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں, لہذا ان کے دور میں اس کا آغاز ہوا. اور حضور نے فرمایا تھا علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین, اور ایک روایت میں اور بھی الفاظ ہیں, وعزو علیہ بن نواجر, عزو علیہ بن نواجر, تم پر لازم ہے کہ میری سنت کو لازم پکڑو اور میرے خلفائے راشدین کی سنت کو لازم پکڑو جس سنت کو وہ جاری فرما دیں. علامہ شاطبی رحمتہ اللہ علیہ نے اس اپنی کتاب میں لکھا الاعتصام کے اندر, فرمایا خلفائے راشدین جس طریقے کو جاری کر دیں چاہے نصوص میں اس کی اصل موجود نہ بھی ہو قرآن و حدیث میں, تب بھی امت پر ان کا اتباع لازم ہے. جس طریقے کو وہ جاری کریں حضور کی اس حدیث کی وجہ سے, وہ جس طریقے کو جاری کر دیں بس امت پر لازم ہو جائے گا کہ اس کا اتباع کریں, چاہے قرآن و حدیث میں اس کی اصل نصوص میں موجود بھی نہ ہو. یہ علامہ شاطبی کے الفاظ ہیں. لہذا حضرت عمر نے جب اس کو شروع کروایا, صحابہ کا اس پر اجماع ہوا, تو اب ہم سب کے لیے سنت موقع ہے تراویح کا پڑھنا. تو حضرت عبی بن کعب کو مقرر کیا گیا تھا, سب سے پہلے انہوں نے قرآن سنایا. تو ان سے کہا گیا کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے فرمایا گیا کہ آپ ان کو قرآن سنائیے. انہوں نے حیرت سے پوچھا اللہ سمانی, کیا اللہ نے میرا نام لے کے فرمایا؟ حضور نے فرمایا ہاں ہاں اللہ سما کا تو اللہ نے تیرا نام لیا ہے. انہوں نے دوبارہ حیرت سے پوچھا اللہ سمانی, دوبارہ پوچھا کیا اللہ نے میرا نام لیا ہے؟ حضور نے پھر فرمایا کہ ہاں اللہ نے تمہارا نام لے کے فرمایا کہ وہی ابن کعب کو آپ قرآن پڑھ کے سنائیے. تو ان کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے. تو یہ واقعہ انہوں نے اپنے شاگرد کو سنایا ہوگا بعد میں, اور یہ بھی فرمایا کہ میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے. عبد الرحمن ابن افزا ان کے شاگرد, انہوں نے کہا آپ اتنے خوش ہوئے کہ آپ کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے. فرمایا خوش کیوں نہ ہوتا, اللہ نے فرمایا ہے. پھر انہوں نے بھی یہی آیت کا جز پڑھا, قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا. آپ اعلان کیجئے کہ اللہ کا یہ فضل, اللہ کی رحمت تم کو ملی ہے قرآن کی صورت میں, بس اے امتیوں خوشیاں مناؤ, خوش ہو جاؤ. تو میں خوش کیوں نہ ہوتا اور خوشی سے آنسو کیوں نہ نکلتے کہ اللہ نے مجھے اس درجے کا قرآن نصیب فرمایا. ایسی یہ نعمت اللہ نے مجھے اس درجے کی نصیب فرمائی ہے قرآن کی کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو حکم ہوا کہ مجھے قرآن سنائے. تو رو پڑے. ہاں کیا بات ہے. وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَى أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ وَمَا لَنَا لَا نُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا جَاءَنَا مِنَ الْحَقِّ وَنَطْمَعُ أَن يُدْخِلَنَا رَبُّنَا مَعَ الْقَوْمِ الصَّالِحِينَ. جب وہ صحابہ کے بارے میں فرمایا جب وہ سنتے ہیں قرآن کو, وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ, یہ ساتویں پارے کی پہلی آیت ہے, کہ جب وہ سنتے ہیں قرآن کریم کو, جو یعنی وہ جو کچھ حضور پر نازل کیا گیا, مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَى أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ, جو کچھ وہ ان آیات کے کو سن کر اور جن اللہ تعالیٰ کی محبت کی جن باتوں تک ان کی رسائی ہوتی ہے, اس کی وجہ سے آپ دیکھیں گے کہ ان کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگتے ہیں. یقولون ربنا آمنا فاکتبنا مع الشاہدین, اور وہ کہتے ہیں کہ اے رب ہم ایمان لے آئے, ہم ایمان لے آئے ان آیات پر, فاکتبنا مع الشاہدین, ہمیں گواہی دینے والوں میں سے شامل فرما لیجئے, قرآن پر ایمان لانے والوں میں شامل فرما لیجیے. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے ایک دفعہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے کچھ قرآن سناؤ. تو حضرت عبداللہ ابن مسعود نے عرض کیا کہ آپ پر تو نازل ہوا ہے, آپ کو کیا پڑھ کے سناؤں؟ فرمایا نہیں, میرا جی چاہتا ہے کہ میں سنوں. تو انہوں نے سورہ نساء پڑھنی شروع کی اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سنتے رہے, یہاں تک کہ اس آیت پر پہنچے, فَكَيْفَ اِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّتٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا. جب فرمایا جب میں اس آیت پہ پہنچا تو حضور نے فرمایا بس بس بس, اور میں نے حضور کی طرف دیکھا تو حضور کے آنسو نکل رہے تھے. فَكَيْفَ اِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّتٍ بِشَهِيدٍ, یاد تو کیجئے, غور تو کیجئے, وہ کیا منظر ہوگا جب ہم ہر امت میں سے ایک گواہ کو کھڑا کریں گے اور وہ کہے گا اے اللہ میں نے, یعنی اس کے نبی کو, کہ اللہ میں نے اس تک آپ کا پیغام پہنچا دیا تھا. وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا, اور تمام انبیاء علیہم السلام پر آپ کو گواہ بنائیں گے, کہ اللہ میں گواہی دیتا ہوں کہ تمام انبیاء نے آپ کا پیغام اپنی اپنی امتوں تک پہنچا دیا تھا. یہ حضور کا اعزاز ہوگا ہمارے نبی کا, یعنی ہر نبی کو اپنی امت پر گواہ بنایا جائے گا اور حضور کو تمام کی تمام امتوں پر گواہ, تمام انبیاء پر گواہ بنا کے وہ اعلان فرمائیں گے کہ اللہ میں گواہی دیتا ہوں تمام انبیاء نے آپ کا پیغام اپنی امت تک پہنچایا. یہ جب سنا تو آنکھوں سے آنسو بہنے لگے. فرمایا رک جاؤ, بس یہاں پہ روک دیا. ارے بھائی ہم تو پتہ نہیں ہمیں ہو کیا گیا ہے. وہ جمال عبد الناصر مصر کا صدر تھا، وہ ایک دفعہ اس سے وہاں کے روس والوں نے یوں کہہ دیا، وہ کمیونسٹ تحریک، انہوں نے یوں کہہ دیا یہ ہماری جو ریڈ بک ہے نا کمیونزم کی، یہ پڑھا کرو، چھوڑو قرآن کو اور چھوڑو اپنے دین کو، تم بھی کمیونزم اختیار کرو. اس وقت کمیونزم کا بہت وہ شہرہ تھا، بہت شہرت تھی اس کی. تو اس نے کچھ جواب دینے کی کوشش تو کی لیکن خود اطمینان نہیں ہوا کہ میں صحیح طرح جواب نہیں دے سکا. اگلی دفعہ دورے پر وہ قاری عبد الباسط صاحب مرحوم کو ساتھ لے کے گیا، جمال عبد الناصر، اور ان سے مذاکرات ہوئے. مذاکرات کے بعد اس نے کہا یہ ذرا میرے ساتھ آئیں، یہ کچھ آپ کو سنائیں گے. انہوں نے کہا کیا سنائیں گے؟ یعنی قرآن سنائیں گے. اچھا بھائی سنائیے. انہوں نے قرآن پڑھنا شروع کیا اور قرآن پڑھنے کے لیے انتخاب کیا سورہ طہٰ کا. اور انہوں نے یہ کہا کہ میں نے انتخاب اس لیے کیا تھا کہ حضرت عمر بھی یہ سورت سن کر، اس کی ابتدائی آیات سن کر اسلام لائے تھے. تو سورہ طہٰ کے دو رکوع پڑھ کر اور آنکھیں بند تھیں، دو رکوع پڑھ کے پڑھنے کے بعد تلاوت کو موقوف کیا، دو رکوع پڑھ کر پورے. جب آنکھیں کھولی تو وہ جو کمیونسٹ اور تحریر بیٹھے ہوئے تھے ان میں سے اکثر لوگوں کی آنکھیں بہ رہی تھیں، آنسو بہ رہے تھے. جمال عبد الناصر نے پوچھا کیوں بھائی، کچھ قرآن سمجھ میں آیا؟ نہیں نہیں سمجھ میں تو کچھ نہیں آیا، یوں عربی زبان میں، وہ روسی زبان بولنے والے. انہوں نے کہا بھائی سمجھ میں کچھ نہیں آیا، لیکن پتہ نہیں کیا عجیب کشش ہے، ہمیں خود سمجھ میں نہیں آ رہا کہ ہمارے آنسو کیوں بہ رہے ہیں. یہ ہے اللہ کا کلام، سچا کلام، جس کو سن کر تحریے کی آنکھیں بھی بہنے لگیں. روایات میں آتا ہے کہ حضرت حضور سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تلاوت فرمایا کرتے تھے، رات کو کھڑے ہو کر تلاوت فرماتے تھے، اور آپ کا تلاوت فرمانا ایسا ہوتا تھا کہ پاؤں پہ ورم آ جاتے تھے. حتی تورمت قدماؤہ، حضرت عائشہ فرماتی ہیں اتنی لمبی تلاوت ہوتی تھی کہ آپ کے قدم مبارک پہ ورم آ جاتے تھے. ایک دفعہ ابو جہل، ابو سفیان، اخنس ابن شریق، یہ تینوں بیٹھے ہوئے تھے چھپ کے، اور تینوں کو ایک دوسرے کی خبر نہیں تھی کہ ہم لوگ آئے تھے. رات کے اندھیرے میں یہ تینوں بیٹھ کے اپنی اپنی جگہوں پر حضور کے گھر کے آس پاس اور حضور کی تلاوت سن رہے تھے. اور جب صبح کے وقت تلاوت آپ نے موقوف فرمائی، تہجد پوری ہو گئی آپ کی، تہجد کی نماز، وہ جانے لگے، جب یہ لوگ اپنے گھروں کو، تینوں کی راستے میں ملاقات ہوئی، تینوں نے ایک دوسرے کو پہچانا اور تینوں نے ایک دوسرے کو ملامت کی، ظالموں اگر ہماری قوم کو پتا چل گیا تو ان کے دلوں میں قرآن کی عظمت آ جائے گی، کل سے مت آنا. اگلی رات ہوئی، پھر تینوں ایک دوسرے اپنی جگہوں پر وہیں بیٹھے ہوئے اور قرآن کی تلاوت سن رہے ہیں، حضور کا وہ تلاوت سن رہے ہیں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. دوبارہ واپسی میں ان کی ملاقات ہو گئی، گزشتہ رات کی طرح پھر ملاقات ہوئی، پھر ملامت کی ایک دوسرے کو کہ پھر مت آنا بھائی، قوم کو پتہ چل گیا تو کیا ہوگا. پھر تیسری رات ہوئی، پھر تینوں نکلے اپنے گھر سے، بے چین ہو کر نکلے کہ نہیں نہیں سنتے ہیں قرآن کو، سنیں گے، یہ کیا چیز ہے. پھر تیسری رات میں قرآن سنا تینوں نے چھپ کر، اور پھر ان کی تیسری دفعہ ملاقات ہوئی واپسی میں، اور کہنے کے فیصلہ کرو، اب فیصلہ کرو، یہ کیا کر رہے ہیں ہم لوگ. لہذا اس وقت عہد و پیمان ہوئے، فیصلہ کیا کہ نہیں اب نہیں آئیں گے، اب نہیں آئیں گے، اگر کسی کو پتا چل گیا تو ہماری تو شامت آ جائے گی کہ تم لوگ ہمیں تو منع کرتے ہو اور تمہارا یہ حال ہے، چھپ کے خود سنتے ہو جاگ جا کے. ایک رات گزاری انہوں نے ایسے، پتہ نہیں کس بے چینی میں گزاری ہوگی. جب صبح ہوئی تو اخنس ابن شریق نے اپنی لاٹھی اٹھائی، وہ پہلے وہ ابو جہل کے پاس گیا اور پوچھا کہ بھائی کیا خیال ہے تمہارا قرآن کے بارے میں؟ کیا ہے باقی بات تو صحیح ہے، ایسا فصیح و بلیغ کلام تھا کہ بعض معنی تو ہم بھی نہیں سمجھ سکے۔ ابو سفیان کی رائے بھی یہی تھی کہ ہاں بھائی بڑا فصیح و بلیغ کلام ہے، اور پھر یہ پہنچے یہ وہ ابو ہاں ابو جہل کے پاس جب پہنچا، ابو سفیان نے جب کہا کہ بھائی بڑا عجیب و غریب کلام ہے، بعض لغات کے تو میں بھی معنی نہیں سمجھ سکا۔ پھر ابو جہل کے پاس پہنچا اخنس ابن شریح، اس نے کہا ہاں بھائی کلام تو ہے اپنی جگہ، مگر اصل میں بات یہ ہے کہ بنی عبد مناف سے ہماری پہلے سے ٹھنی ہوئی ہے، انہوں نے سخاوت میں اور جہاں جہاں انہوں نے حاجیوں کی خدمت میں سخاوت میں جہاں جہاں انہوں نے اپنے جوہر دکھلائے ہم نے ان کا مقابلہ کیا۔ اب یہ کہتے ہیں ہمارے اندر ایک نبی آیا ہے، اس لحاظ سے تو یہ ہم سے بہت آگے بڑھ جائیں گے، ہم ہرگز نہیں ایمان لانے والے، اس لحاظ سے تو یہ ہم سے آگے بڑھ گئے، ان سے تو ہمارا مقابلہ چل رہا ہے، ہم ایمان لے آئے تو یہ تو ہار ماننا ہوا کہ تم ہم سے افضل ہو گئے، تمہارے خاندان میں نبی مبعوث ہو گیا۔ بہرحال اعتراف کر لیا اس نے، خالی خاندانی رقابت اور جو آپس کی جو مقابلے بازی تھی، ایک دوسرے کو نیچے دکھانا تھا، اس کی وجہ سے وہ ایمان نہیں لائے۔ دوسری بات یہ بھی کہ سرداری اپنی چلی جائے گی، نہیں ایمان لے آئے تو حضور کو سردار مان لیا، حضور کو بڑا مان لیا، اب ہمارا بڑا پن کہاں گیا؟ سب ختم۔ تو اس طرح چھپ چھپ کے کلام الہی کو یہ سنتے تھے۔ حضرت طفیل دوسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ بھی آتا ہے روایات میں کہ ان کو جب یہ مکہ مکرمہ آئے تو ان کو لوگوں نے بتا دیا کہ یہاں پر ایک شخص ہے جو ایک کلام پڑھتا ہے جس کی وجہ سے باپ بیٹے میں جدائی ہو جاتی ہے، خاندانوں میں جدائی ہو جاتی ہے، تم اس کی بات مت سننا، اس کے قریب مت بھٹکنا۔ انہوں نے کان میں روئی ڈال لی کہ نہیں نہیں تم بے فکر رہو، میں ایسے شخص کی بات کیوں سنوں گا، جادو کر دیتا ہے فلاں ہے۔ انہوں نے کان میں روئی ٹھوس لی تاکہ میں کلام نہ سن سکوں۔ ایک دن سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تلاوت فرما رہے تھے مسجد الحرام میں، یہ وہاں سے گزرے طفیل توسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے دیکھا یہ کچھ پڑھ رہے ہیں، کہا چلو بھائی قریش والوں نے مجھے منع کیا ہے نا، میں شاعر، یہ شاعر تھے بہت بڑے شاعر تھے، میں شاعر ہوں، صحیح اور غلط کلام کو میں پھٹک سکتا ہوں، جادو ہے یا کیا، کون سا کلام ہے، جادوئی کلام ہے یا کیا ہے، میں پھٹک سکتا ہوں، منتر ہے اور جادو ہے کیا ہے، یہ فیصلہ میں کر سکتا ہوں، میں شاعر ہوں، لہذا سنوں گا، پہلے میں سنوں گا پھر فیصلہ کرتا ہوں۔ کانوں سے روئی نکالی، سنا حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے کلام سنا، قرآن کریم سنا، بس یہ سننا تھا، ایمان دل میں اترتا چلا گیا۔ جب حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نماز سے فارغ ہوئے، یہ حضور کے پیچھے پیچھے آپ کے گھر تک چلے گئے اور جا کر عرض کیا اندر جا کے کہ آپ نے جو کلام پڑھا ہے یہ بڑا زبردست کلام ہے، اب آپ اپنے دین کی کچھ باتیں بتائیے کہ آپ کی تعلیمات کیا ہیں۔ حضور نے باتیں بتائیں، کچھ دین کی موٹی موٹی باتیں بتائیں، یہ ایمان لے آئے، مسلمان ہو گئے۔ اور انہی کے بارے میں فرمایا تھا جب انہوں نے دعا کے لیے عرض کیا حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے، میرے قبیلے والے ایمان نہیں لاتے، آپ دعا فرما دیں، اللهم اهدی دوسا واقتی بهم، اللهم اهدی دوسا واقتی بهم، اے اللہ دوس قبیلے دوس کو ہدایت عطا فرمائیے اور ان کو میرے پاس لے آئیے، اور یہی ہوا، اللہ نے ان کو ہدایت دی ان کے قبیلے والوں کو، اور وہ سب کے سب حضور کے پاس حاضر ہوئے، یہ دعا قبول ہو گئی حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی۔ بھائی کچھ تو بات ہے، کچھ تو بات ہے۔ آپ اب بھی دیکھیں اہل عرب کو جو حرم شریف جاتے ہیں، انہوں نے دیکھا ہوگا کہ نماز میں کچھ دیر باقی ہے، بس قرآن کریم، بس قرآن کریم لیا۔ بعض عرب کو میں نے دیکھا، بعض اہل عرب ایسے ہیں ان کی جیبوں میں چھوٹا قرآن رکھا ہوتا ہے، کہیں پر جہاز میں یا کہیں سفر میں، بس میں، مسجد میں، بس اس کو نکالا قرآن کریم کی تلاوت شروع. ایسے قرآن کریم کے دیوانے ہو، کوئی تو بات ہے. اس لیے بس قرآن کریم کی تلاوت کو ہم اپنا معمول بنائیں، اس کو نہ چھوڑیں، کسی دن بھی نہ چھوڑیں. کسی دن بھی اللہ کرے وہ دن آئے کہ ہم ایک دن بھی تلاوت ہماری نہ ہو تلاوت کی، پھر دیکھیں اس کے کیا ثمرات ہوتے ہیں. ایک قاری صاحب تھے وہاں پنجاب میں، ان کو کسی بزرگ نے بتا دیا کہ اگر آپ 2 سال تک روزانہ ایک قرآن ختم کر لیں تو قرآن کا فیض آپ کی اولاد میں منتقل ہو جائے گا. اور وہ پہلے ہی پڑھتے تھے، ایک قرآن روز ختم کر لیتے تھے، اب انہوں نے اہتمام سے پڑھنا شروع کیا تو 2 سال تک انہوں نے بلا ناغہ ایک قرآن ختم کیا. اب یہ حال ہے کہ ان کے بیٹے حافظ، بیٹیاں حافظ، بیٹوں کے بیٹے اور بیٹیاں ہوئی وہ حافظ، ان کے بیٹے اور بیٹیاں ہوئی وہ حافظ. واقعی سارے پورے خاندان میں، ان کی نسل میں منتقل ہوتا جا رہا ہے قرآن. یہ 2 سال تک بلا ناغہ قرآن کریم کو ایک روزانہ ایک قرآن ختم کرنے کا یہ انعام ملا. اور عالم نہیں تھے وہ، صرف قاری، قرآن سمجھتے نہیں تھے، بس یاد اچھا تھا، پڑھتے تھے. اللہ نے دیکھیے یہی تو ہے تلاوت، تلاوت تلاوت کرو، پڑھو پڑھو، کسی صورت فائدے سے خالی نہیں. صبح اٹھ کر آ جاؤ مسجد میں، لمبا قرآن سنو. تیوال مفصل میں سے پڑھنا سنت ہے، لمبا قرآن سنو، آ کے کھڑے ہو جاؤ، قرآن سنوایا جا رہا ہے. مغرب میں پھر سنو، عشاء میں پھر سنو، تراویح میں پھر سنو، سارا سال سنتے رہو، سارا مہینے سنو، ایک چاند سے دوسرے چاند تک سنو، تراویح کو سنو، قرآن سنو. یہ سنوایا جا رہا ہے، اس کی اپنی برکات ہوتی ہے. تو کتنی یہ جو بیماریاں ہیں ہمارے دلوں میں، روحانی بیماریاں، ان کا بھی علاج ہے. وشفاء لما فی الصدور، وشفاء لما فی الصدور، یہ قرآن شفا ہے تمہارے سینوں کے امراض کے لیے. بس قرآن کی تلاوت ہم لازم پکڑ لیں، لازم. دیکھیں اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں، انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون. ہم نے اس ذکر کو، یعنی قرآن، ذکر سے مراد یہاں قرآن ہے، اس کو ہم نے نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. تو قرآن ہوا اللہ کی حفاظت میں، قرآن ہوا اللہ کی. ایک جگہ غالباً جرمنی میں انہوں نے صرف جرمن زبان کے بائبل کے نسخے جمع کیے، صرف جرمن زبان کے. ساری دنیا سے جتنے نسخے چھپے ہیں جرمن زبان میں، اس نسخوں کو صرف ایک زبان میں ان کو جمع کیا. اب جو اس کی تحقیق شروع ہوئی، بلا مبالغہ ہزاروں غلطیاں اور ہزاروں تعارضات اور ہزاروں اختلافات اس میں نکلے، ایک بائبل کے اندر، صرف ایک زبان میں. اور زبانوں میں کیا جاتا تو نہ جانے تعداد لاکھوں تک پہنچ جاتی. اس میں کچھ لکھا ہے، اس میں کچھ ہے، اس میں کچھ الفاظ ہیں، اس میں کچھ ہیں. پھر انہوں نے قرآن کریم کو جمع کیا، پوری دنیا سے نسخے جمع کیے، 3 نسلوں تک اس کا مطالعہ کیا، اس کو دیکھا، جانچا، تو آخر میں اس نتیجے پر پہنچے کہ ہاں بھائی، اس میں کہیں کہیں کسی نسخے میں کتابت کی تو غلطی ہے، کچھ کتابت کی غلطی ہو گئی کاتب سے لکھنے میں، لیکن ایک لفظ کا بھی فرق نہیں ہے، کسی نسخے کے اندر ایک لفظ کا فرق نہیں ہے. ایسی اللہ نے حفاظت کی ہے اس کتاب کی. انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون، ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. قرآن ایک 3 فوجیں تیار کی ہیں اللہ تعالیٰ نے، حافظوں کی فوج. اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ قرآن کے الفاظ کی حفاظت کا کام لے رہے ہیں. قاریوں کی فوج ہے، اللہ تعالیٰ اس سے مختلف قراءتوں میں اس کی تجوید، اس کو صحیح طریقے سے پڑھے جانے کی حفاظت اس کا کام لے رہے ہیں. اور علماء کی فوج، جس سے کوئی اس کے معنی اور مطالب میں، اس کے معنوں میں کوئی گڑبڑ نہ کر سکے، اس کی حفاظت کا علماء کام انجام دے رہے ہیں. 3 فوجیں اپنا اپنا کام کر رہی ہیں. اللہ تعالیٰ اس کتاب کی اس طرح حفاظت فرما رہے ہیں. تو انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون, ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. تو قرآن ہوا اللہ کی حفاظت میں, اور جو قرآن سے جڑ جائے وہ بھی اللہ کی حفاظت میں. بھئی قرآن سے جڑ گیا وہ اللہ کی حفاظت میں آ گیا. بس ہمارے حضرت مثال دیتے تھے کہ اگر کسی مضبوط ڈبے انجن کے ساتھ کوئی پرانا سا ڈبہ بھی جوڑ دیا جائے تو وہ مضبوط انجن پہنچے گا نان اسٹاپ, جہاں پہنچے گا لاہور یا پنڈی, تو وہ یہ پرانا ڈبہ بھی مضبوطی سے جوڑا گیا ہو, شرط یہ, تو وہ بھی وہیں پہنچ جائے گا. آواز نکالتا ہوا ہی صحیح, چر 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 کرتا ہوا ہی صحیح, چر چراتا ہوا صحیح, پہنچ جائے گا. بس ہم اپنا قرآن سے تعلق جوڑ لیں, قرآن سے بڑا مضبوط انجن اور کیا ہوگا, اس سے اپنا تعلق جوڑیں. ایک دن ہماری ناغا نہ ہو, اللہ سے ان الفاظ میں دعا کریں, اللہ وہ دن دکھا دیجئے کہ قرآن کی ناغا ایک دن بھی نہ ہو ہماری زندگی میں, وہ دن لے آئیے کہ ہم ایک دن بھی ہماری ناغا نہ ہو قرآن کریں گے, پھر دیکھیں اس کے کیا اثرات ہوتے ہیں. روحانی بیماریوں سے شفا کیسی ملتی ہے, رزق میں کیسی برکت ہوتی ہے, سینے میں دل میں کیسی نورانیت آتی ہے, کیسا سکون عطا ہوتا ہے, پھر دیکھیے کیسے اس کی برکات ہے. کسی دن ہم ناغا نہ کریں. اور قرآن جنہوں نے تجوید نہیں سیکھی, تجوید کو سیکھیں. وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلًا, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس کو ہم نے تجوید اور ترتیل کے ساتھ, اللہ نے پورا قرآن خود پڑھا, خود تلاوت کی اللہ تعالیٰ. وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلًا, اللہ فرما رہے ہیں اس پورے قرآن کو میں نے خود ترتیل کے ساتھ اس کی تلاوت کی ہے اللہ تعالیٰ نے, اور حضور کو حکم دیا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا, اس کو ترتیل کے ساتھ پڑھیے. ترتیل کیا ہے؟ ترتیل کہتے ہیں تجوید الحروف و معرفت الوقوف, حروف کو صحیح طریقے سے ادا کرنا اور جہاں ٹھہرنا چاہیے وہاں ٹھہر کے پڑھنا, اس کو ترتیل کہتے ہیں اچھے طریقے سے. اور جب قرآن والے جب جنت میں جائیں گے ان کو بھی یہی حکم دیا جائے گا ترتیل کا, اقرا ورتقی ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا فان منزلک عند آخر آیۃ تقرؤها. اقرا ورتقی, ارے پڑھتا جا چڑھتا جا. معلوم ہوا قرآن کی ایک آیت سے نہ جانے کتنے اللہ کے قرب کے درجات طے ہوتے ہیں. جب یہ آخرت میں فرمایا جا رہا ہے کہ پڑھتا جا اور چڑھتا جا, یعنی درجات تیرے بلند ہوتے جائیں گے, تو دنیا میں نہیں ہوں گے. اسی حدیث سے یہ مسئلہ نکلتا ہے, قرآن کی تلاوت سے اللہ کے ہاں درجات بلند ہوتے ہیں قرآن کی تلاوت کرنے والے. پڑھتا جا چڑھتا جا, ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا, اور ترتیل کے ساتھ پڑھ جیسے کہ تو دنیا میں جب تلاوت کرتا تھا تو ترتیل کے ساتھ کرتا تھا. فَإِنَّ مَنزِلَكَ عِنْدَ آخِرِ آیَةٍ تَقْرَؤُهَا, پس تیری منزل وہ ہے جہاں تو آخری آیت پہ پہنچے گا, جس مقام پہ تو پہنچے طے کرتا ہوا چڑھتا ہوا چڑھتا ہوا جس مقام پہ پہنچے تیری وہی منزل ہے. تو ترتیل کے ساتھ تجوید کے ساتھ ہم قرآن کریم کی تلاوت کرنے کا معمول بنائیں. جن کی تجوید صحیح نہ ہو تو تجوید صحیح کرنا ہم سب پر فرض ہے, فرض. یہ نہیں کہ اب تجوید اگر کوئی بوڑھا ہو گیا تو تجوید سیکھنے کی ضرورت نہیں ہے, نہیں ضرورت ہے, پڑھنی پڑے گی. اس کے لیے یہ ہے کہ جتنا کوئی ماہر قاری کہہ دے کہ ہاں بھائی میں اپنے تجربے کی روشنی میں کہہ رہا ہوں کہ یہ بوڑھا شخص اب اتنا ہی اس سے بہتر یہ نہیں پڑھ سکتا, جب وہ کہہ دے تو آپ پاس ہو گئے. بس اب آپ کہ قرآن میں کچھ کمزوری بھی ہے تب بھی اللہ کے ہاں وہ قرآن صحیح شمار ہو جائے گا, لیکن اس سے پہلے تک نہیں. آپ محنت کیجئے, پہلے محنت کرنی پڑے گی یہاں تک کہ کوئی ماہر قاری کہہ دے جس سے آپ پڑھتے ہیں اور وہ ماہر بھی ہو کہ بھئی ہاں میرا تجربہ یہ کہتا ہے کہ اب اس سے زیادہ بہتر یہ نہیں پڑھ سکتے, جتنا کر سکتے تھے اتنا اب یہ پڑھ لیا ہے انہوں نے, اب یہ اس درجے پہ پہنچ گئے ہیں. تو بس اب آپ تلاوت کا معمول بنائیے, روزانہ تلاوت کیجئے, پاؤ پارا کر لیں, ایک پارا کر لیں, کچھ نہیں تو ایک رکوع پڑھ لیں, مگر ناغا نہ کریں. اور کچھ نہیں تو تین آیتیں پڑھ لیں، تین پر بھی کثرت کا اطلاق ہو جاتا ہے، آپ تین آیتیں پڑھ لیں، لیکن روز پڑھیے، روز پڑھیے. جو پڑھنے والے ہیں پھر ایسا مزہ آتا ہے، ایسا مزہ آتا ہے. اللہ اکبر. حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہوں نے مسجد نبوی میں سن 9 ہجری میں سب سے پہلا چراغ انہوں نے جلایا، مسجد نبوی میں اندھیرے میں نماز ہوتی تھی، پہلا چراغ جلانے والے ہیں تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور ان کی اصلاحی مجلس ہوتی تھی، جن صحابہ کو ان سے مناسبت تھی، حضور کے وصال کے بعد کچھ صحابہ کی ان سے مناسبت تھی، ان کے پاس آ کے بیٹھتے تھے. ان کی اصلاحی مسجد مسجد نبوی میں ہوتی تھی. حضرت ابو ہریرہ کی اصلاحی مسجد مسجد نبوی میں ہوتی تھی. حضرت عبداللہ ابن مسعود کی اصلاحی مجلس ان کے گھر پر ہوتی تھی. ان روایات سے ہی میں نے نشان لگائے اس پہ، ان روایات سے پتا چلا کہ چھوٹے درجے کے صحابہ نے بڑے درجے کے صحابہ سے رابطہ قائم کیا، ان کے ساتھ رہتے تھے، ان کی صحبت اٹھاتے تھے، حالانکہ وہ صحابی ہو چکے، وہ جو آتے تھے وہ بھی صحابی تھے، مگر نیک صحبت، نیک صحبت سے آدمی مرتے دم تک مستغنی نہیں ہے. تعزیز کوئی سر پہ بڑا رہنے دیا کر، یہ نفس تیرا خود نہ بڑا بن کے دکھائے. تو یہ ایک دفعہ آئے وہاں مسجد الحرام میں، مقام ابراہیم کے پاس کھڑے ہوئے، نماز کی نیت باندھی اور تلاوت شروع کی، اور تلاوت کرتے کرتے یہ اس آیت پر پہنچے. افحسب الذین اجترحوا السیئات ان نجعلہم کالذین آمنوا وعملوا الصالحات سواء محیاہم ومماتہم ساء ما یحکمون. اس آیت میں ایسا مزہ آیا، ایسا مزہ آیا کہ تلاوت کرتے اسی کو پڑھتے رہے، اسی کو پڑھتے رہے، ساری رات اسی میں گزار دی، ساری رات اسی میں گزار دی، ایک ہی آیت میں تلاوت کرتے کرتے گزار دی. کیا ہے، جو گناہگار ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ان کو نیک لوگوں کے برابر کر دیں گے، یہ بہت برا فیصلہ ہے اگر انہوں نے یہ فیصلہ کیا. بس یہ آیت ہو، اس کا مفہوم یہ ہے، بس پڑھتے رہے پڑھتے رہے. صبح کر دی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے، صبح کر دی فریق فی الجنہ و فریق فی السعیر، صبح کر دی، یہی پڑھتے رہے، روتے رہے پڑھتے رہے، فریق فی الجنہ و فریق فی السعیر. ایک فریق جنت میں ہوگا، ایک جہنم میں ہوگا قیامت کے دن. یہ سوچ رہے ہوں گے نہ جانے ہمارا شمار کس میں ہوگا. روتے رہے پڑھتے رہے، ساری آیت اس میں گزار دی. حضور سب کے آقا، حضور کا یہ حال تھا، غلاموں کا کیوں نہ ہو، آقا کا یہ حال تھا کہ ساری رات ایک آیت پڑھتے ہوئے گزار دی. ان تعذبہم فانہم عبادک وان تغفر لہم فانک انت العزیز الحکیم. ساری رات یہ آیت پڑھتے رہے، اے اللہ اگر آپ ان کو عذاب دیتے ہیں تو یہ آپ کے بندے ہیں، آپ کو حق ہے، لیکن اگر آپ ان کی مغفرت فرما دیں تو آپ زبردست قوت والے ہیں اور حکمت والے ہیں. ساری رات، اور امت کا خیال آیا ہوگا، امت کی پر شفقت نے جوش مارا ہوگا، آیت پڑھتے رہے روتے رہے، ساری رات اس میں گزار دی. جب تلاوت آدمی کرے تو اللہ پھر یہ مقام بھی عطا فرما دے. بس اللہ تعالیٰ سے مانگیں، اللہ ایسی تلاوت نصیب فرما دیں کہ ایک دن ہماری ناغا نہ ہو، اور جنہوں نے تجوید نہیں سیکھی اب تک وہ تجوید کا اہتمام کریں. بس اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. 8:30